أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الثاني أنه لو كان مدرك الحسن والقبيح هو الشرع لا غيره لازم أن لا يتحقق بدونه، واللازم باطل فالملزوم مثله. بحث ہماری چل رہی تھی کہ آیا عقل بعض افعال کے حسن اور قبح کو درک کرنے کی قدرت رکھتی ہے یا نہیں رکھتی. اشاعرہ کا یہ نظریہ تھا کہ اصلاً افعال کے اندر حسن اور قبح پایا ہی نہیں جاتا کہ عقل اس کو درک کرے. فعل کے اندر حسن و قبح تب آتا ہے کہ جب شارع یا امر کرے یا نہیں کرے، تب جا کے اس میں حسن و قبح پیدا ہوتا ہے. اور یہاں یہ چیز ذہن کے اندر رکھیں کہ دو مسئلے پائے جاتے ہیں، اس میں تفکیک جو ہے وہ ضروری ہے. اب اشاعرہ کے کلمات کو تتبع کرنے کی ضرورت ہے اگرچہ بزرگان نے کی ہے. ایک مرتبہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جس طرح کے ابھی بیان کیا، افعال میں حسن و قبح ہے ہی نہیں تاکہ عقل اس کو درک کرے. حسن و قبح کس وجہ سے آتا ہے؟ شارع کی وجہ سے آتا ہے. شارع اگر امر کرے گا، کہے گا اقیم الصلاۃ، تو نماز میں مصلحت پیدا ہو جائے گی، نماز کے اندر جو حسن آ جائے گا. اور اگر کہے گا لا تکذب، جھوٹ مت بولو، تو اب جھوٹ کے اندر مفسدہ اور قبح اس کے اندر آ جائے گا. لیکن ایک مسئلہ یہ ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ عقل کے اندر قدرت نہیں ہے کہ وہ حسن و قبح کو درک کرے، یہ دو مسئلے ہیں. اگر آپ اشاعرہ کے نظریے کو تبیین کریں بھی کہیں کسی جگہ پر جا کے، دقت کرنی ہے عبارتوں میں. یہ والی عبارت نہیں ان کے لیے استعمال کرنی کہ اشاعرہ قائل ہیں کہ عقل درک کرنے کی قدرت نہیں رکھتی. اس عبارت کا لازمہ یہ ہے کہ حسن و قبح ہے لیکن درک نہیں کر سکتی. اشاعرہ یہ نہیں کہنا چاہتے. اکثر اشاعرہ جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ اصلاً افعال کے اندر شر سے ہٹ کر حسن و قبح ہے ہی نہیں ہے. یعنی اگر کسی فعل کے بارے میں شارع نے امر نہ کیا ہو، نہیں نہ کی ہو، آپ نہ اس کو حسن کہہ سکتے ہیں نہ اس کو قبیح کہہ سکتے ہیں. اصل میں وہ درک کی قدرت کی بات نہیں ہو رہی یہاں پر. بات یہ ہو رہی ہے امامیہ اور معتزلہ قائل ہیں کہ افعال کے اندر شریعت سے ہٹ کر، شارع سے ہٹ کر حسن اور قبح پایا جاتا ہے اور عقل ان میں سے بعض کو درک کرنے کی قدرت رکھتی ہے. ہمارا ہی رضیہ ہے، ہم بعض کو ہم درک نہیں کر سکتے. جیسے ہم قائل ہیں کہ احکام جو شرعیہ ہیں، فرعیہ ہیں، ان کی اکثر کی جو مصلحتیں ہیں و مقصدیں ہیں وہ عقل درک نہیں کر سکتی. نماز کیوں واجب ہوئی؟ کیا اس میں فائدہ تھا؟ کیا اس میں مصلحت تھی؟ عقل میں قدرت نہیں ہے. مثلا شارع نے کہا ہے تو ہمیں پتا چلا کہ نماز میں کیا فوائد ہیں. اگر شارع نہ کہتا تو ہمیں اس کے جو حسن ہے، اس کے اندر مصلحت جو ہے، وہ ہمیں پتا نہ چلتی. ہمارا ادعا یہ ہے کہ افعال مستقل طور پر، ذاتی طور پر حسن اور قبح رکھتے ہیں، عقل ان میں سے بعض کے حسن و قبح کو درک کرتی ہے مستقل طور پر. یعنی شارع اگر متوجہ نہ بھی کرے تب بھی عقل ان کے حسن و قبح تک پہنچ جاتی ہے. یعنی شارع اگر لا تکذب نہ بھی کہتا تو عقل میں یہ قدرت ہے کہ وہ پہچان لے کہ کذب جو ہے وہ غلط چیز ہے، کذب کبھی چیز ہے. بات واضح ہے؟ لیکن اشاعرہ کیا کہتے ہیں؟ اصلاً افعال میں چاہے کوئی بھی فعل ہو، اس کے اندر اصلاً حسن و قبح ہوتا ہی نہیں ہے. اس میں آتا تب ہے कि जब शारे अमर करेगा, शारे नहीं कहेगा, शारे मुतवज्जे करेगा कि इसमें ये वाली जो है वो आमर किया, यानी उसमें होसना आ गया। मसलन इसी तरह अशायरा कायल है, हम क्यों कहते हैं कि अशायरा मुनकिर अदल इलाही हैं, हालांकि वो कहते नहीं है कि हम अदल इलाही के मुनकिर हैं। यानी ऐसा नहीं है कि हम कायल हैं कि खुदा वाहिद होने के साथ, कादिर होने के साथ, हई होने के साथ आदिल भी है, और अशायरा जो है वो कायल है कि, अशायरा कहते हैं कि खुदा अपना आलिम तो है, कादिर तो है, जिंदा तो है, लेकिन आदिल नहीं है। वो ये नहीं कहना चाहता। हम उनको आदल से खारिज इसलिए करते हैं क्योंकि उनकी बात का लाजिमा ये निकलता है, हमने उनको कहा है कि आप मुनकिर आदल हैं, उन्होंने नहीं कहा। वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं खुदा आदिल है, लेकिन आदल इलाही उसका खुद फेल है, यानी खुदा जो फेल इंजाम दे दे वो ऐन आदल है। लिहाजा इनका जो मबना है इसी हुस्नो कुब अकली के दरमियान क्या है कि हुस्नो कुब जब तक शारे नहीं कहेगा, शारे नहीं रोकेगा, वो पैदा नहीं होगा। तो मिसाल देते हैं, कहते हैं खुदा अगर फिरौन को जन्नत में डाल दे और मूसा को जहन्नम में डाल दे, ये ऐन आदल है। मैं और आप कौन होते हैं खुदा से पुल्ला, युस अलो अम्मा यफालू, उससे खुदा से पूछा नहीं जाएगा जो उसका अपना फेल है, यफाल जो उसका वो फेल अंजाम देता है। बस खुदा, हमने खुदा की तरफ निगाह रखनी है। मिसाल के तौर पर जिक्र कर रहा हूं, खुदा जिसका अमर कर दे, जिस फेल को अंजाम दे दे, वो हसन है। मेरे और आपके अंदर कुदरत नहीं है कि वो आकर ये कहे ना फिरौन को जन्नत में डालना कभी है। वक्कूब क्यों, उस कहां से, खुदा ने किया है, खुदा कर सकता है। लिहाजा वो कहते हैं खुदा का फेल ऐन आदल है, इस तरीके से आते हैं खुदा जो अंजाम देगा वो आदल है। ना ये कि आप यूं कहें कि आकल चूंकि उसको कभी शुमार करती है, बस खुदा को नहीं करना चाहिए ऐसे। नहीं तो आप कौन होते हैं खुदा के बारे में फैसला करने वाले, खुदा को नहीं करना चाहिए, बात वाजे हुई है। बस इस तरीके से वो मुनकिर आदल है, क्योंकि हमारे नजदीक यह है कि, बहरहाल ये एक अलग तफसील है कि बाद में शायद उसकी तरफ इशारा करूं, हम भी कायल हैं कि खुदा हर चीज को अंजाम दे सकता है। अभी बहस आएगी हमारी बाद में, खुदा आया कभी फेल को अंजाम दे सकता है या नहीं। हमारे और मुतजला के दरमियान फिर यहां फर्क पड़ जाता है, यानी हम इस बात में तो मुश्तरक है मुतजला के साथ कि हुस्न और कुब मुस्तकिल तौर पर अकल दर कर सकती है, कुछ चीजें कभी हैं चाहे शारे कहे या ना कहे, और कुछ चीजें हसन हैं। लेकिन फिर इस बात में हमारा उनके साथ इख्तिलाफ हो सकता है, हो जाता है कि आया खुदा अफआल कबीहा को अंजाम देने की कुदरत रखता है या नहीं रखता। यहां पर फिर मैं वो जो नुक्ता बयान करना चाह रहा था मैं वहीं पर अर्ज करूंगा। फिर यहां पर भारत मुद्दा वाजे हुआ के मजीद नजाक की जरूरत तो नहीं है। अब बुरहान की तरफ आते हैं, एक बुरहान जिक्र कर दिया, दूसरा बुरहान जिक्र करते हैं, पिछले को तकरार नहीं करते। दूसरा बुरहान यह कहना चाहता है कि अगर हम अशायरा की बात मान लें, हम कायल हो जाते हैं कि हुस्न और कुबह शरई है, अकल नहीं दर कर सकती उसको, दुरुस्त है। यानी हुस्न को भी शरी गायल होने का, हुस्न को आया इस वजह से है क्योंकि शर ने कहा है, हुस्न को भी शरी के गायल हो जाते हैं। वो कहते हैं फिर इसका लाजिमा जो निकलेगा उसको फिर आपको मानना पड़ेगा। हम आपके साथ कायल हो जाते हैं, हम कहते हैं चले हम मानते हैं कि हुस्न को वह शरी है, तो फिर इस अकीदे का जो लाजिमा व नतीजा निकलेगा फिर उसका भी मुलतजिम होना पड़ेगा। वो क्या है? अगर शर न हो तो हुस्न कुब को भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपने क्या कहा, मशरूत किया है ना, हुस्न कुब कब आएंगे, जब शर आए, शारे दखालत करे, शारे अमर करे, शारे नहीं करे, तब हुस्न कुब आएगा। बस हुस्न कुब आना, इसकी शर्त क्या है? शर का आना। जो जब मशरूत और शर्त का रास्ता पैदा हो गया शर और हुस्न कुब अकली के दर हुस्न कुब के दरमियान, इसका मतलब है जहां पर शर नहीं है वहां पर हुस्न कुब भी नहीं होना चाहिए। शर्त मशरूत का ये ना, आप कहते हैं कि अगर जैद आया तो मैं आऊंगा, तो आपका आना मशरूत है किसके साथ? जैद के आने के साथ। अगर जैद ना आया तो आप भी नहीं आएंगे, यही है नतीजा, ये निकलेगा आपको नहीं आना चाहिए। दुरुस्त है। तो अब आप, हम कहते हैं अशायरा को कि आपका नजरिया यूं बनता है कि अगर शर कहे तो हसन है व इल्ला हसन नहीं है, अगर शारे रोके तो कभी है, अगर ना रोके तो कभी नहीं है। इसका मतलब है जब शर आएगी तब जाकर हम हुस्न कुब को समझेंगे, हुस्न कुब उनके अंदर आएगा। बस नतीजा ये निकला कि जहां शर नहीं होगी वहां पर ना हुस्न होगा ना खूब होगा, यानी नतीजा निकलता है मुल्तजिम होना पड़ेगा आपको। खूब, अगर कोई बंदा आकर जहालत की वजह से कहता ठीक है मानते हैं, जहां शर नहीं है वहां पर हुस्न कुब भी नहीं है, तो फिर हम उसको एक ऐसे मंतके में लेकर जाएंगे, एक ऐसे शहर की तरफ लेकर जाएंगे, ऐसे मुल्क की तरफ लेकर जाएंगे कि जिसमें कदीमुल अय्याम तक कोई मजहब मौजूद नहीं था। उस मुआशरे में अगर जाकर देखें, इसको मैंने पहले तोजी दिया था इस मसले की अहमियत के अंदर, अगर आप उस मुआशरे में जाकर देखें तो आप वहां जाकर देखेंगे वो झूठ को भी बुरा मानते हैं, सच को अच्छा मानते हैं, खयानत को बुरा मानते हैं, खयानत नहीं करने देते, ये सारी चीजों के कायल। सवाल अब यहां पर यही होगा, जनाब शायरा से पूछेंगे भाई कायदा जो आपने बनाया था, नजरिया जो आपने बनाया था, उसके मुताबिक इस मुआशरे के अंदर हुस्न कुब का तसव्वुर होना ही नहीं चाहिए, तो फिर इन मुलहदीन के मुआशरे के अंदर क्यों हुस्न कुब का तसव्वुर पाया जाता है? क्यों वो किसी चीज को बुरा मानते हैं और किसी चीज को जो है वो अच्छा मानते हैं? क्यों वो झूठ बोलने को बुरा मानते हैं? क्यों वो खयानत करने को बुरा मानते हैं? क्यों वो सच बोलने को अच्छा समझते हैं? इसका जवाब नहीं है उनके पास। बस हमारा जो दूसरा बुरहान है वो ये है कि अगर हम हुस्न कुबह शरई के कायल हो जाएं तो फिर नतीजा ये निकलता है कि जहां शर नहीं है वहां हुस्न कुब नहीं होना चाहिए, हालांकि हम देखते हैं कि जहां पर शर नहीं है वहां हुस्न कुब पाया जाता है। बस नतीजा हमारा निकलता है कि बस अकल के अंदर ये कुदरत है। अव्वल बात तो ये नतीजा निकलता है हुस्न कुब है शर के बगैर, और दूसरा ये कि अकल उनको दर करने पर कुदरत भी रखती है। बात बाजू ये इस बुरान को देखिए, तीसरा बुरान पढ़ते हैं। आसानी दूसरा बुरहान के अन्नहु लौकान मुद्रिकल हसन वल कबीह हुव शर ला गैरो या ला गैरा लज़िमा अल्ला यतहक्कका बिदूने, अगर दर्क करने वाली चीज हसन को और कबीह को वो क्या हो? वो शर हो। या यूं पढ़ लें लौकाना मदरकुल हसन वल कबीह हुव शर ला गैरो लाज़िमा अल्ला यतहक्कका बिदूने, कि अगर हुस्न कुब का जो मदरक है वो शर हो, यानी शर कहे तो हुस्न कुब आए, तो लाज़िमा उसका लाज़िमा ये निकलेगा कि अल्ला यतहक्कका हुस्न कुब मुतहक्किक ना हो बिदूने शर, जहां पर शर मौजूद नहीं है। वह लाजिम बातिल, लाजिम बातिल है। क्या है लाजिम? के बेदूने शर हुस्न खुब मौजूद नहीं है, ये लाजिम बनता है उसका। जब ये लाजिम बातिल है फल मलजूम मिसलो, पास हुस्न खुब के शरी होने का नजरिया भी क्या है? बातिल है। अम्मा बयान लुजूम, कहते हैं कि इसकी क्या दलील है आपके पास कि अगर शर ना हो तो हुस्न कुब नहीं होगा, ये क्या दलील है इसकी? कहते हैं कि फल इम्तना इतहक्कुकिल मशरूत बेदून शर्त ही जरूरतन, चूंकि नजरिया शर्त मशरूत के साथ बयान हुआ है, यानी शारे शर्त है हुस्न कुब के तहक्कुक की, तो अब ये कायदा मौजूद है अदबियात में भी और اصولی قاعدہ ہے کہ جہاں پر شرط نہ ہو وہاں پر مشروط بھی نہیں ہوگا. عقل اس کو درک کرتی ہے. بدیہی قاعدہ ہے یہ, عقلی قاعدہ ہے یہ کہ جہاں شرط نہ ہو وہاں کبھی مشروط نہیں ہوگا. ممتنع ہے مشروط کا متحقق ہونا شرط کے بغیر ضرورتاً, اور یہ بدیہی امر ہے. خوب, یہ تو بات سمجھ میں آگے کہ اگر شرع نہ ہو تو حسن و قبح نہیں ہو سکتا. اما بطلان اللازم, بیان بطلان اللازم, یہ جو آپ نے کہا کہ شرع نہ ہو تو شرع نہ ہو تو حسن و قبح بھی نہیں ہوگا, اس کی کیا دلیل ہے آپ کے پاس؟ نہ اس کا کون سا حسن و قبح بھی نہیں ہے. عبارت دیکھیں, میں تھوڑا ذہن سے نکلا ہوا, مطلب فَلِأَنَّ مَنْ لَا يَعْتَقِدُ الشَّرْعَ, جو شخص اعتقاد نہ رکھتا ہو شریعت کا, وَلَا يَحْكُمْ بِهِ, اور یعنی شرع کے ذریعے وہ حکم بھی نہیں کرتا, کل ملاحدت و علماء حکماء الہند یعتقدون حسن بعض الافعال. ہم نے لازم کو باطل مانا تھا. کیا مان لازم باطل تھا؟ کہ شرع کے بغیر حسن و قبح کا نہ ہونا باطل ہے. کیوں باطل ہے؟ اس کی باطل بطلان کی یہ دلیل ہے, کیونکہ بعض حکماء ہند جو ہیں اور جو ملاحدہ ہیں, ملحدین ہیں, وہ یعتقدون حسن بعض الافعال, وہ بعض افعال کے حسن کو قائل ہیں, وقبح بعض, اور بعض افعال کے قباحت کے قائل ہیں, من غیر توقف فی ذلک, اور اس حکم کے اندر وہ توقف بھی نہیں کرتے, سوچتے بھی نہیں ہے کہ مثلا یہ حکم کیوں لگا رہے ہیں, کیونکہ بدیہی ہے یہ. فلو کان مما یعلم بالشرع, اگر یہ حسن و قبح کا امر ایسی چیزوں سے ہوتا کہ جو نہیں جانا جا سکتا مگر شرع کے ساتھ, مما یعلم بالشرع یعنی شرع کے ذریعے جانا جانے والی امر میں سے ہوتا, لما حکم بہ ہؤلاء, تو یہ ملحدین پھر اس حسن اور قبح کا حکم نہ لگاتے. پس نتیجہ نکلا کہ آپ کا وہ جو نظریے کا نتیجہ نکلتا تھا وہ باطل ہے, جس کا نتیجہ یہ نکلے گا پھر آپ کا نظریہ بھی باطل ہے, کیونکہ جس نظریے کا نتیجہ باطل ہو تو نظریہ غلط ہے. اس کا مطلب ہے, یعنی نتیجے کا غلط ہونا علامت ہے اس بات کی کہ آپ کا نظریہ جو ہے وہ غلط ہے. درست ہے؟ مثلا ایک بندہ ایک ایسا نظریہ اختیار کر لے کہ جو انکار توحید پر جائے, تو اس کو کہیں گے بھائی اپنا وہ عقیدہ ٹھیک کرو, توحید کے انکار کی طرف جا رہا ہے, کیونکہ توحید کو ہم پہلے ثابت کر چکے ہیں پرانے عقلے کے ساتھ. تو اب یہ یا کسی وجدانی چیز کا انکار ہو رہا ہو, حسن و قبح کو, ممکن نہیں ہے شارے نہیں ہے, کوئی اور چیز ہے جس نے حسن و قبح پیدا کیا ہے. یعنی شارے کے بغیر کوئی امر ہے ایسا جس کی وجہ سے یہ حسن و قبح آیا ہے؟ وہ کیا ان کا حسن و قبح ذاتی ہے؟ عقل ان کو درک کر دیا. خوب, ہم آپ کے ساتھ قائل ہیں کہ تمام افعال حسن و قبح ذاتی نہیں رکھتے. ہاں, ہیں ایسے افعال جو شارے کے محتاج ہیں اپنے حسن و قبح کے اندر, لیکن ہمارا موجب جزئیہ میں بحث چل رہی ہے کہ بعض ایسے افعال ہیں کہ جس کا حسن اور قبح ذاتی ہے, یعنی جب فعل خلق ہوا حسن و قبح ان کے اندر موجود تھا, ذاتی ہونے کا یہ معنی ہے. خدا مثلا جب کذب کا تحقق اپنے ساتھ مفسدہ لے کر آتا ہے, صدق کا تحقق اپنے ساتھ فائدہ لے کر آتا ہے مثلا, درست ہے؟ تو یہ عقل اس چیز کو درک کرتی ہے, بس یہ ذاتی ہے ان کا. یہ تھا دوسرا برہان. تیسرا برہان وہ یہ ہے کہ بھائی ابھی تو ہم نے کیا کہا تھا ان کو دوسرے برہان میں, فرض کریں آپ کے نظریے کو مان لیتے ہیں لیکن اس کا نتیجہ غلط نکلتا ہے, بس یہ علامت ہے کہ آپ کا نظریہ باطل ہے. ابھی کہتے ہیں کہ اگر آپ حسن قبح عقلی کو نہ مانیں تو شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا, یعنی جس چیز کے دنبال میں آپ ہیں وہ بھی حاصل نہیں ہوگا. حسن و قبح شرعی کا ثابت ہونا موقوف ہے کہ پہلے حسن و قبح عقلی موجود ہو. اگر آپ اشاعرہ کا ہم نظریہ مان لیں کہ تمام افعال اس کائنات کے اندر وہ حسن و خوب سے خالی ہیں اور شارع آ کر ان میں حسن و خوب ڈالتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حسن و خوب شرعی اصلا وجود ہی پیدا نہیں کر سکے گا، کیونکہ آپ حسن و خوب عقلی کے منکر ہو گئے ہیں. کیسے؟ اس کو میں نے پہلے آپ کو وضاحت کیا تھا، آپ کے ذہن میں آ جائے گا، بیان کرتا ہوں. خوب، ہم کہتے ہیں کہ آپ کے نظریے کے مطابق اگر چلیں کہ افعال حسن و خوب سے خالی ہیں جب تک شارع نہیں کہے گا، شارع ایجاد نہیں کرے گا حسن و خوب اس کے اندر. خوب، فرض کر لیتے ہیں ہم ایسی دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، ابھی پہلی مخلوق ہے ہم، مثلا خدا نے ابھی کسی چیز کا نہ کوئی امر کیا ہے نہ نہیں کیا ہے. نظریہ بھی ہم مان لیتے ہیں کس کا؟ اشاعرہ کا، کہ کوئی بھی فعل حسن اور خوب نہیں رکھتا. خداوند متعال اب ان بندوں کی رہنمائی کرتا ہے، اپنا نمائندہ بھیجتا ہے، نمائندہ بھیج کر کہتا ہے کہ میرے بندوں کو جا کر کہو جھوٹ حرام ہے، جھوٹ جو ہے وہ قبیح ہے، اور کہو سچ بولنا ہے آپ نے، سچ بولنا جو ہے وہ اچھا ہے. خوب، ہم کہہ سکتے ہیں کہ نہیں کہ نبی جھوٹ بول رہا ہے؟ کہیں گے اشاعرہ کے نظریے کے تحت چلیں نا، اپنے نظریے کے تحت نہ چلیں، ہم نبی کو کہہ سکتے ہیں کہ جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں؟ کہہ سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ حسن و خوب نے تب آنا تھا جب شارع نے آ کر ہمیں روکنا یا فعل کا امر دینا تھا، درست ہے؟ تو اب اس کا مطلب ہے کہ جھوٹ اس وقت حسن و خوب سے خالی ہے، نہ اس میں حسنن ہے نہ اس میں قبیحن ہے. نبی آیا، نبی نے آ کر کہا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ نہ کرو، میں کہتا تم جھوٹ بول رہے ہو، کہتا خدا نے کہا، خدا بھی جھوٹ بول رہا ہے. کہیں گے خدا کیسے؟ اب کوئی بندہ یہ تو نہیں کہہ سکتا یہ کبھی ہے، نہیں ہو سکتا، بابا اس میں حسن و خوب آئے نہیں ہے. حسن و خوب کب آنا تھا؟ جب شارع نے امر کرنا تھا. نہیں امر ہم، کیونکہ یہ دیکھیں، جب وہ خالی ہے جھوٹ حسن و خوب سے، تو آیا خدا جھوٹ بول سکتا ہے؟ نہیں بول سکتا، حسن و خوب نہیں ہے اس کے اندر. ہم کہتے ہیں خدا جھوٹ نہیں بول سکتا، کیونکہ جھوٹ کو کبھی مانتے ہیں. خدا حکیم ہے اور حکمت حکیم سے جو ہے وہ کبھی فعل انجام نہیں ہوتا. ابھی فرض یہ ہے شاعرہ کے نظریے کے مطابق کہ جھوٹ کب نہیں رکھتا اور اسی طرح حسنن بھی نہیں رکھتا، بس خالی ہے بالکل، تو خدا جھوٹ سے متصف ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا، ہو سکتا ہے. اگر جھوٹ سے متصف ہو گیا تو میں کہوں گا خدا نے جو امر دیا وہ دینے نہیں چاہتا، ایمی کہہ دیا ہے بس، شر ثابت نہیں ہے، نہ نبی کی نبوت ثابت ہے. نبوت جب ثابت نہیں ہے، احکام خدا ثابت نہیں ہوگا، احکام خدا ثابت نہیں ہوں گے، اس نے خود پیدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ احکام ثابت ہوں گے تو اس نے خود ثابت ہوگا. ہم کہتے ہیں خدا نے جو عقیم الصلاۃ کہا ہے وہ جھوٹ کا ہے، اور ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہو یہ کیسے ہو سکتا ہے بابا، ہو سکتا ہے کہ خالی جھوٹ کے اندر نہ حسن ہے نہ قبیح ہن ہے، خدا متصف ہو سکتا ہے اس سے، کیونکہ ہر چیز خالی ہے اس سے. بس اگر حسن و قبح عقلی کو نہ مانا جائے تو حسن و قبح شرعی بھی حاصل نہیں ہو سکتا، بس آپ کو ماننا پڑے گا. بات واضح ہوئی ہے؟ دیکھیں الثالث، انہ لمن تفل حسن والقبح الحسن والقبح العقلیان ان تفل حسن والقبح الشرعیان. اگر حسن و قبح عقلی منتفی ہو جائے تو حسن و قبح شرعی بھی منتفی ہو جائے گا. واللازم باطلن، یعنی حسن و قبح عقلی کا بطلان، نہ حسن و قبح شرعی کا بطلان ثابت ہے، درست ہے؟ حسن و قبح شرعی موجود ہے. اتفاقا فقض الملزوم مثلو، تو حسن و قبح عقلی کا بطلان بھی کیا ہے، یعنی جو آپ کہہ رہے تھے منتفی ہے، اس انتفاع باطل ہے. ہاں اس میں لازم، ہم دیکھیں ملزوم کیا ہے ہمارا، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر حسن و قبح عقلی منتفی ہو تو لازمہ کیا ہے اس کا، حسن و قبح شرعی منتفی ہو جائے گا. بس ملزوم ہمارا ہے انتفاء حسن و قبح عقلی، اس کا لازمہ کیا ہے، انتفاء
انتقا یعنی منتفی ہو جانا حسن قبح شرعی کا، یہ لازمہ ہے. ہم کہتے ہیں لازم باطل ہے تو ملزوم بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا. یعنی کیا مراد؟ یعنی جو آپ اس کو منتفی مان رہے تھے وہ منتفی نہیں ہے، کیونکہ نفی نفی جمع ہی ہوگا نا، انتفاء کا بطلان جو ہے وہ یعنی اس کا اثبات ہے. عبارت دیکھیں، بیان الملازمہ. ملازمہ کیسے آپ نے ثابت کیا؟ کہتے بنتفاء قبح الکذب حین اذن من الشارع، کیونکہ کہتے ہیں کہ شارع سے کذب کا قبی ہونا منتفی ہے. یعنی قبح ہونا منتفی ہے، شارع سے کیا مراد ہے؟ یعنی شارع کی طرف اگر کذب کو نسبت بھی دے دیں گے تو قبی ہونا لازم نہیں آئے گا، کیونکہ آپ قائل ہیں کہ یہ ابھی خالی ہے جب تک شارع امر نہ کرے. تو لہذا کہہ رہے ہیں بنتفاء قبح الکذب حین اذن من الشارع، کیونکہ اس صورت میں کہ آپ کے نظریے کو مانیں کہ حسن قبح شرعی ہے نہ کہ عقلی، تو کذب جو ہے وہ شارع کی طرف سے اس کا قبح منتفی ہے، یعنی قبح نہیں رکھتا پس کذب اس کے ساتھ. اذن العقل لم يحكم بقبح ہی، بس اگر ہم یہ کہیں کہ خدا اس امر میں جھوٹ بول رہا ہے تو عقل حکم نہیں کرے گی کہ یہ نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے قبی ہے، کیونکہ ابھی حسن قبح عقلی کے آپ قائل نہیں ہیں، اور شارع جو ہے وہ پہلی دفعہ امر کر رہا ہے. وَهُوَ لَمْ يَحْكُمْ بِقُبْحِ كِذْبِ نَفْسِهِ، اور اس نے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ کذب کے قبح ہونے کا حکم نہیں کیا. یعنی شارع نے یہ نہیں کہا کہ مثلا میں جھوٹ نہیں بولتا، میں جھوٹ نہیں بولتا کیونکہ قبی ہے، یہ اس والا حکم بھی نہیں کیا، کیونکہ ہماری بات یہ ہو رہی ہے کہ ابھی پہلا امر جو ہے وہ خدا صادر کر رہا ہے اپنی مخلوق کے آگے. یہ جو پہلا امر صادر کر رہا ہے اس میں ہم خدا کو کہہ سکتے ہیں نہیں کہہ سکتے، خدا جھوٹ بول رہا ہے یا نہیں کہہ سکتے ہیں، کیونکہ وہ حسن قبح سے خالی ہے. وما اذا انتفى قبح الكذب منه، جب خداوند متعال سے کذب کا قبی ہونا منتفی ہو جائے، یعنی خدا کے لیے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے، انتفى الوثوق بحسن ما يخبرنا بحسن، تو اب ہمارا اطمینان منتفی ہو جائے گا ان چیزوں کی نسبت، ان چیزوں کے حسن ہونے کے نسبت کہ جن چیزوں کے بارے میں وہ خبر دے رہا ہے کہ یہ اچھی چیزیں ہیں، سچ بولو، امانت کا خیال رکھو، والدین کے ساتھ جو ہے وہ اچھا سلوک کرو، اس قسم کی جتنی چیزیں، ان حسن کی جو خبر دے رہا ہے ہمیں، ان کے حسن ہونے میں ہمیں پھر اطمینان نہیں ہوگا. وَقُبْحِ مَا يُخْبِرُنَا بِقُبْحِ ہی، اور جن چیزوں کی قباحت کا وہ حکم دے رہا ہے، خبر دے رہا ہے ہمیں، اس کے قبح کے بارے میں بھی ہمیں یہ اطمینان اور یقین حاصل نہیں ہوگا، کیونکہ اطمینان مجھے تب حاصل ہوگا کہ جب میں قائل ہوں کہ خدا فقط ایک ہی بات کرتا ہے اور وہ ہے سچ. جھوٹ تو اصلا خدا بولتا ہی نہیں ہے، لیکن آپ کہیں کہ خدا چاہے جھوٹ بولے چاہے سچ بولے مشکل نہیں ہے نہ، چونکہ حسن قبیح ہوں تو ابھی آئے نہیں ہیں وہ، عقل ہمارا حکم نہیں لگا سکتی، عقل درک نہیں کر سکتی کذب کے جھوٹ کو، درست ہے؟ تو پھر ہم کہہ سکتے ہیں، بس اگر احتمال آ گیا کہ خدا یہاں پر جھوٹ کہہ رہا ہے نا اس باللہ، تو پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر مجھے کہاں سے یقین ہوگا خدا نے اقیم الصلاۃ کہا ہے، وہ چاہا ہے مجھ سے یا ایم اے مذاق کیا میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے مثلا؟ تو لہذا یہ اطمینان جو ہے وہ ختم ہو جائے گا. بس اگر آپ نے حسن قبح عقلی کو نہ مانا تو حسن قبح شرعی بھی ثابت نہیں ہوگا. یہ تھا باب ہادی اشر کی مستوی اور سطح کے اعتبار سے حسن قبح عقلی کی بحث، کیونکہ حسن قبح عقلی میں اس سے طولانی تر بحثیں ہیں، اس سے عمیق تر بحثیں ہیں، کیونکہ اشاعرہ نے ان سب اشکالوں کے جواب دیے ہیں، کیونکہ یہ والے اعتراضات جو امامیہ نے کیے ہیں یا معتزلہ نے کیے ہیں، اشاعرہ ابھی تک زندہ ہیں، ان کے مکتب چل رہا ہے، لہذا وہ اپنے مکتب کو بچانے کے لیے دفاع تو کرتے ہیں، ایسے تھوڑا ہے کہ مثلا نام اشکال کرتے رہے وہ اپنے مدرسوں میں بیٹھے نے چپ کر کے اور جواب نہ دیں ان کے، نہ ان کے مفکرین نے مفصل جواب دیے ہیں، لیکن چونکہ یہ سطح ابتدائی ہے ان سب کے اعتراضات جو ہم نے کیے ہیں ان کے جوابات کیا ہیں، پھر ان کے جوابات کے اوپر اعتراضات کیا ہیں، کہاں کہاں ان نے مغالطہ کیا ہے، کہاں کہاں انہوں نے مطلب کو سمجھا نہیں ہے، کہ ان شاء اللہ تفصیلی کسی کتاب میں ہے. جی مختلف آپ جیسے چلے جائیں، مثلا جیسے جیسے آپ آگے بڑھیں گے اس میں مزید بحثیں آئیں گی، مثلا اگر آپ الہیات میں جائیں تو تھوڑا کچھ مزید بحثیں ہیں اس کے اندر، چار جلدی جو ہے، ایک جلدی میں شاید نہ ہو، چار جلدی میں ہوگا، آیت اللہ سبحانی کی جو کتاب ہے. اسی طریقے سے جو شروحات ہیں اس کی کشف المراد کے اوپر، انہوں نے کچھ اشارے کیے ہوئے ہیں اس کے اوپر، اس طریقے سے کتابیں ہیں. اور جو کتابیں درسی سے ہٹ کر لکھی گئی ہیں، درسی کتابیں نہیں، جو درسی کتابوں سے ہٹ کر لکھی گئی ہیں، انہوں نے تفصیلاً بحثیں کی ہوئی ہیں. یعنی جس بندے نے حسن و خوب عقلی کی اوپر مستقل کتاب لکھی ہے، اس نے تمام آراء کو جمع کیا ہے، قدیمن و حدیثن پھر اس پر رد کیا ہے. مثلا اگر آپ تفصیلی بحث پڑھنا چاہتے ہیں تو حسن و خوب کے اوپر جنہوں نے مستقل مقالے اور مستقل کتابیں لکھی ہیں اس کی طرف رجوع کریں گے تو آپ کو آسانی سے تمام مطالب جو ہیں وہ مل جائیں گے. یہ تھی ہمارے حسن و خوب کے عقلی کی بحث، کہ یہ عدل الہی میں مقدماتی بحث ہے. یعنی عدل الہی کی بحث شروع تب ہوگی کہ جب آپ حسن و قبح عقلی کے قائل ہوں گے، تب آگے عدل الہی کی بحث ہوگی کہ خدا نے فلاں فعل انجام دیا ہے، آیا عادل ہے یا عادل نہیں ہے، ہم جو پھر جہان میں یہ کچھ جو مل رہا ہے یہ عادل ہے یا نہیں ہے. اس قسم کے سوالات تب کیے جا سکتے ہیں کہ جب عقل انسان افعال کے حسن و قبح کو درک کر سکتی ہو. اگر کسی کے اندر صلاحیت ہی نہ ہو درک کرنے کی حسن و قبح کو، تو پھر وہ سوال کیسے کرے گا؟ درست ہے، سوال کرنا متفرع اس بات پر ہے کہ پہلے عقل میں قدرت ہو کہ وہ حسن و قبح کو تمیز دے سکے. ہاں ممکن ہے حسن و قبح کی تمیز میں وہ صحیح سمجھ نہ سکا ہو، لیکن درک کرتا ہے، لہذا اعتراض کرتا ہے، سوال کرتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہے، یہ ویسا کیوں ہے، اس کو ایسا ہونا چاہیے تھا، اس کو ویسا ہونا چاہیے تھا، یہ اس پر تھا. اسی وجہ سے جب عدل الہی کی بحث شروع ہوتی ہے، مثلا جب قواعد کلامیہ کی بات ہوتی ہے، اہم ترین قاعدہ کلامی اس میں ایک یہ حسن و قبح عقلی کی بحث ہے. اصول کے اندر بھی جو بحث مطرح ہوئی ہے، اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اصول میں بحث آ گئی تو یہ قاعدہ اصولی بن جائے گا، نا، اصول کے اندر وہ بحث کلامی ہی ہے، اصولی نہیں ہے. وہ اصولیوں نے اپنی ایک مطلب کو ثابت کرنے کے لیے حسن و قبح عقلی کی بحث نامہ مطرح کی ہے. یعنی مستقلات عقلیہ کی بحث کرنی تھی، اور مستقلات عقلیہ کی بحث مبتنی تھی کس کے اوپر؟ حسن و قبح عقلی کے اوپر، لہذا وہاں جا کر بحث کر دی. وائلہ اصل میں یہ بحث کیا ہے؟ کلامی ہے، نہ کہ اصولی. مثلا آپ اگر کتاب کا مطالعہ کریں جا کر، مثلا مقالے یا مقالات کا مبانی کلامی اجتہاد، کہ جو اجتہاد فقہی کیا جاتا ہے، اس اجتہاد میں قواعد کلامیہ کون کون سے چاہیے، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ فقیہ وہ ہے کہ جو زبردست کیا ہو، متکلم ہو. یہ جو روش چل رہی ہے فقط فقہ و اصول اور عقائد کی، ایک دو کتاب پڑھیں کافی ہے، کہ کیا ہے؟ فکر خطا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ فتاوی کلامی میدان میں جا کر فقہی احکام کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. ایک بندہ ولایت تکوینی کے قائلین کو غالیوں میں شمار کرتا ہے اور حکم بے کفر لگا دیتا ہے، کیونکہ غالیوں کے بارے میں ملعون ان فلان ان مثلا یہ آیا اس میں آ کر. اب وہ مجتہد بن کر حکم لگا رہا ہے کہ یہ غالی ہیں، اگر نہ بھی کہے کہ یہ نجس ہیں، اس کا یہ فقیہ کا کہہ دینا کہ یہ غالی ہیں، نتیجہ خود بخود مترتب ہوگا اس پر. یا مثلا اسی طریقے سے آپ کسی فرقے پر حکم لگانا چاہتے ہیں، فقہی حکم لگانا چاہتے ہیں، تو کیا ہے؟ پہلے کلامی اعتبار سے آپ نے تحقیق کی ہو اس کے بارے میں کہ اس کا عقیدہ جو ہے کلامی اعتبار سے غلط ہے، پھر آپ فقہی اعتبار سے اس پر حکم لگائیں گے. لیکن جو بندہ کلام میں وارد ہی نہ ہو تو سنی سنائی باتوں پہ آئے گا اور فقہی احکام لگانا، حکم لگانا جو ہے وہ شروع کر دیتا ہے. بس علم کلام آپ یوں سمجھیں گے جو بندہ مجتہد بننا چاہتا ہے فقہی اعتبار سے اس کے لیے بھی نہایت ضروری ہے, اور جو نہیں بننا چاہتا مجتہد فقہی تب بھی اس کے لیے علم کلام بہت ضروری ہے, جو کہ عقیدے کا مسئلہ ہے. اور متون دینیہ سے جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن درجات مومنین کے بلند جو ہونے ہیں اس کا محور عقائد ہے نہ کہ عمل. یعنی کیا مطلب اس کا؟ دو بندوں کی مثال لیتے ہیں. ایک بندہ ساری زندگی نماز شب بھی ترک نہیں کرتا, یعنی تمام استحبابات پہ عمل کرتا ہے, لیکن عقیدہ اس کا بچوں جیسا ہے, مثلا معارف کے اندر, توحید میں, نبوت میں, امامت میں, مثلا اس طریقے سے, یعنی عادی عقیدہ ہے, سطحی عقیدہ ہے. لیکن ایک شخص ایسا ہے جو تمام واجبات و محرمات پہ تو عمل کرنے ہی کرنا ہے اس نے, لیکن استحباب اس کے اوپر اس جتنا ملکہ نہیں ہے اس کا, لیکن عقیدے میں بلند ہے. توحید کا جو اس کا عقیدہ ہے وہ اس سے بالاتر ہے, معارف میں اس کا جو ہے وہ عقیدہ بالاتر ہے. کس کو جنت میں مقام بلند ملنا چاہیے؟ عقیدہ. شریعت یہ کہتی ہے. ہاں یہ ہے, جس کا عقیدہ اچھا ہوگا اس کا عمل بھی اچھا ہوگا, لازمہ ہے, علامت ہے اس چیز کی. لیکن بعض اوقات کیا ہوتا ہے, انسان بعض احکام کو ترک کرتا ہے جو مباحات میں آتے ہیں, جو مستحباب میں آتے ہیں, اپنے علمی بعض مسائل کی خاطر. اب کوئی بندہ علمی مسائل کی خاطر بعض استحبابات کو ترک کر رہا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کا اب درجہ نیچے آ گیا ہے اور جو استحباب مثلا زیادہ استعمال کر انجام دے رہا ہے اس کا عقیدہ, اس کا جو ہے درجہ جو بلند ہو گیا. نا یہ چیز نہیں ہے, کیونکہ علم جو ہے اس کو زیادہ اہمیت حاصل ہے. جس طرح کہ آپ دیکھیں شب قدر کے اندر افضل اعمال کیا ہے؟ مجالسۃ العلماء. پڑھتے ہیں حدیث یا نہیں؟ کیوں نہیں کہا وہاں پر افضل الاعمال وہاں پر ہے کہ آپ اتنی رکھتے نماز پڑھیں؟ حتیٰ بعض بزرگان کی سیرت یہ ملتی ہے کہ نماز شب کے ٹائم میں سے وقت نکال کر وہ کتابیں پڑھتے ہیں. یعنی ایک شخص ایسا ہے جو پورا نماز شب کے ٹائم پہ نماز شب ہی کو طولانی سے پڑھتا ہے, اور ایک بندہ وہ ہے کہ نماز شب کو کوتاہ کرتا ہے اور باقی ٹائم میں علم سے استفادہ کرتا ہے. اس کا بلند ہے یہاں پر مرتبہ. خوب استطرادی بات تھی. حسنوں کو بھی عقلی جو ہے وہ قاعدے کے عنوان سے ذکر کیا. عدل الہی کی بحث جو ہے وہ شروع ہی جبر و اختیار کے بحث سے ہوئی ہے. قدیم الایام اوائل اسلام کے اندر ہی یہ مسئلہ ذکر تھا, حتیٰ تمام ادیان و تمام بشریت کے اندر جبر و اختیار کا مسئلہ تھا کہ آیا یا اس کائنات کے جو اندر موجود افعال ہیں جو بشر کے ساتھ متعلق ہیں یہ جبری ہیں یا اختیاری. اسی سوال کے جواب دینے کے لیے کلامی متکلمین نے حسن قبع عقلی کی بحث کو مطرح کیا ہے. یعنی اصل میں جواب کس کا دینا ہے؟ جبر و اختیار کا, کہ آیا انسان مختار ہے یا مجبور. لیکن جب متکلمین نے دیکھا کہ یہ مسئلہ مبتنی ہے حسن و خوب عقلی کے اوپر, اس قاعدے کو پہلے آ کر بیان کیا, اس قاعدے کو آ کر تبیین کیا, اس قاعدے کے اوپر اعتراضات کے جواب دیے, تاکہ اس کو پہلے مستحکم بیان کر دیں, پھر جبر و اختیار کے اندر ہم کیا کریں گے, اس قاعدے سے استفادہ کریں گے, جبر و اختیار کے اندر مسئلہ واضح ہو جائے گا. اگر مجبور کے بارے میں ہم آ کر کہیں گے یہ قبی ہے, تو چونکہ ہم نے خوب عقلی کو ثابت کر دیا ہے تو یہ مسئلہ خود بخود کیا ہو جائے گا, واضح ہو جائے گا. بس اصل مسئلہ اب یہاں سے ہمارا شروع ہوتا ہے. یعنی یوں سمجھے کہ عدل الہی بحث یہاں سے شروع ہو رہی ہے کہ آیا انسان اپنے افعال میں مجبور ہے یا مختار ہے. انشاءاللہ آپ عرض کیا تھا کہ یہ مبتلاب مسائل میں سے ہیں, آپ جہاں جائیں گے ضرورت پڑے گی آپ کو, خود اپنے ذہن کے اندر آپ کے بہت سارے سوالات ہیں. ہاں یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ سارے مسائل اس درس میں حل نہیں ہو سکتے, یعنی اپنے آپ کو کلیئر کرنے کے لیے اگر آپ چاہیں کہ باب ہادی اشر میں رہ کر میں جبر و اختیار کا مسئلہ حل کر لوں, ناممکن ہے. کیوں؟ کیونکہ جبر و اختیار کا مسئلہ انتہائی عمیق اور پیچیدہ ہے, یہ پہلی کتاب ہے, پہلی سطح کی کتاب ہے, اس میں فقط اس حد تک آپ کو جواب دیے جائیں گے کہ ایک عام فکر عام عقیدے کے مطابق اگر کوئی جبر و اختیار کا سوال کرتا ہے آپ اس کو قانع کر سکیں اور اپنے آپ کو بھی سطحی لیول پر قانع کر سکیں. اب اس سے عمیق تر بحث میں جب جانا ہے تو پھر اس پہ مزید مطالب تدریساً جو ہے وہ پڑھنے پڑیں گے. لہذا ہماری کوشش یہاں پر یہی رہے گی اس کتاب میں کہ اسی لیول کے اندر رہ کر ہم عدل الہی کو حل کریں گے. اگر بات عمیق ہوتی نظر آئی تو اس کو فعلاً چھوڑ دیں گے, وہ پھر نجی محفل میں یا کسی اور کتاب میں مطرح کریں گے اس کو. درست ہے, اس میں آپ مختلف کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں. ایک کتاب تفصیلاً جو لکھی گئی ہے وہ یہ ہے, نگاہ سوم بے جبر و اختیار, آغائے محمد حسن قدردان کرا ملکی. میں پھر شاید ان دوستان کو توصیہ نہیں کرتا اس کتاب پڑھنے کا کہ جنہوں نے پہلے ابھی کلامی کتابیں نہیں پڑھی, یعنی جن کا سابقہ ہے پہلے کچھ فلسفے کا اور کلامی کتب کا, وہ اس کا مطالعہ کریں. لیکن جو ابھی ابتدائی طور پر وارد ہوئے ہیں اور آشنا ہوئے ہیں کلامی بحثوں سے, وہ ابھی فعلاً اس کتاب کا مطالعہ نہ کریں. جب تھوڑا بہت وسعت آ جائے مطالعے میں اس وقت یہ کتاب بہت اچھی ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کی تمام باتیں محکم ہیں, لیکن یہ ضرور کہوں گا کہ انہوں نے تتبع اچھا کیا ہوا ہے مختلف نظریات کا, فلاسفہ کا کیا نظریہ ہے, متکلمین کا کیا نظریہ ہے, غرب کے مفکرین کا کیا نظریہ ہے اس کے بارے میں, ان کی آراء کو انہوں نے جمع کیا ہے, ان کے اوپر اپنی بضاعت کے مطابق جو ہے اس پر نقد و تنقید کی ہے اور ایک راہ حل پیش کیا ہے, قرآن کیا کہتا ہے, سنت کیا کہتی ہے. بہرحال آپ دوستان حتماً جو ہے اس کو مطالعے میں رکھیں گے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ قابل فہم ہے اور اس سے استفادہ کیا جا سکتا ہے. انشاءاللہ جبر و اختیار کو پھر کل سے شروع کرتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.